أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کا یہ چھٹا رکوع ہے اور اس رکوع سے آن ورڈ 9 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی کے ذکر میں ہیں اور بنی اسرائیل کو باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا، ان کے جرائم کی پوری لسٹ دی گئی ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک طرف انہیں چونکہ معزول کرنا تھا اس کے اسباب بیان کیے گئے، اور دوسرے اس امت کے لیے بھی رہنمائی دے دی گئی کہ دیکھو سابقہ امت ان گمراہیوں میں مبتلا ہوئی تو کس انجام کو پہنچی ہے کہ وہ مغضوب علیہم ٹھہری ہے، تو کہیں تم بھی انہی راستوں کو اختیار نہ کرنا اور انہی جرائم کا ارتکاب مت کرنا. یہ اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تقریباً ہم بھی انہی کے نقش قدم پر اسی انداز سے اللہ تعالیٰ سے غداری اور بے وفائی کے مرتکب ہو رہے ہیں. الا ما شاء اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم ہیں. یہ نسل ابراہیمی کی شاخ ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ہیں وہ آئے. تو اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کا لقب تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو اللہ کی میری اس نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دیے رکھی تھی تمام عالم پر، تمام جہانوں پر. نبوت اور رسالت مسلسل 2000 برس تک اسی نسل میں آئی ہے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی جانب سے کوئی سفارش. شفاعت یعنی سفارش. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کوئی معاوضہ، کوئی بدل، فدیہ وغیرہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو مدد پہنچے گی کسی بھی جانب سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دلائی تھی آل فرعون سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے. یذبحون ابناءکم، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی جو بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو تو موقع دیتے تھے، لیکن جو بھی بیٹا پیدا ہو رہا تھا اس کا قتل کیا جا رہا تھا. اور یہ وہ اس دور ہے کہ جب فرعون نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ اس کے اقتدار کو ختم کرنے کا موجب بنے گا، اور اس پر اس نے پھر حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو میل، اس کو قتل کر دیا جائے. یہ ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا گھناؤنا ظلم اور انتہا کی زیادتی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی. وفی ذلکم بلاؤ من ربکم عظیم، یقیناً اس میں بڑی آزمائش اور تکلیف تھی اور آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے تمہاری خاطر پھاڑ دیا تھا سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو پھر ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو اور جبکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ ہوا. فرعون ان کو قتل کرنے کے درپے تھا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے مصر سے، آگے سمندر آ گیا اور بنی اسرائیل پہلے ہی غلامی کی چکی میں پسے ہوئے تھے، کمزور تھے، کم ہمت تھے، صدیوں کی غلامی جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے کہ ہم کس مصیبت میں آ گئے، اب فرعون پیچھے آ رہا ہے اور ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، آگے سمندر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہاری مدد کی تھی، ذرا یاد کرو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، خشک راستہ بنایا اللہ نے، اس پہ سے وہ نکل گئے اور صحرا سینا تک پہنچ گئے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم تو اللہ نے تمہیں تو بچا لیا، نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور غرق کر دیا آلِ فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعده، اور پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا بچھڑے کو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد۔ وانتم ظالمون، اور تم یقیناً ظلم کی روش پر کار بند تھے، بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے یہ جو بہت سارے واقعات ہیں جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ان کی زیادہ تفصیل سورہ اعراف میں ہے اور اسی طرح سورہ قصص میں ہے، تو جب وہاں پر تفصیل آئے گی تو انشاءاللہ پھر ذکر بھی تفصیل سے ہوگا۔ اس وقت تو چار شیٹ کے طور پر ہو رہا ہے تو میں ذرا تیزی سے گزروں گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا، اور وہ گئے تھے کوہ طور پر اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تھی، لیکن پیچھے سے کیا ہوا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا ان کے جانے کے بعد، موسیٰ کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بہت ظلم، بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس سب کے بعد بھی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو، شکر بجا لاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی تھی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی شے، یعنی وہی کتاب، وہ اللہ کے احکامات بھی تھے اور اس میں حق و باطل کا امتیاز بھی تھا۔ لعلکم تهتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر۔ حضرت موسیٰ گئے تھے وہاں کوہ طور پر، پیچھے سے بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ قوم کے ایک خاصی بڑی تعداد اس شرک کے اندر گمراہی میں مبتلا ہوئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو جب حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ تم نے اپنے جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلِ، اس بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اب توبہ کرو اپنے پروردگار کی جانب، اس کی جناب میں توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنی جانوں کو۔ مراد یہ ہے کہ انہیں سزا یہ دی گئی تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اس کی پرستش کی ہے، انہی کے رشتہ دار ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سزا تھی جو ان کو مسلط کی گئی، اور ہزاروں افراد جو ہیں اس طریقے سے قتل کیے گئے، انہی کے اپنے رشتہ داروں نے اس حکم کے مطابق ان کو قتل کیا، ان کی گردنیں ماری۔ یہ بہت بڑا قرض ہوا تھا بنی اسرائیل میں۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے، جو تمہارا خالق ہے اس کے نزدیک یہی راستہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پھر وہ متوجہ ہوا تم پر اپنی رحمتوں کے ساتھ، انہو ہو التواب الرحیم، یقیناً وہ معاف فرمانے والا بھی ہے اور مہربانی فرمانے والا بھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ تعالیٰ نے تو تم پر اتنے احسانات کیے تھے اور تم نے کیا کیا، جب تم نے کہا موسیٰ سے کہ ہم تو تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ دیکھ نہ لیں اللہ کو اپنے سامنے۔ یہ بھی بنی اسرائیل نے ایک موقع پر مطالبہ کر دیا تھا کہ سامنے رو برو جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو آ پکڑا تمہیں ایک تمہاری اس گستاخی پر ایک کڑک نے، اللہ کی طرف سے ایک کڑک ہے جس کی وجہ سے وہ سب بے ہوش ہو کر ایک مرتبہ تو ختم ہو گئے تھے، پھر حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو آ پکڑا تمہیں کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا تمہارے مرنے کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا تھا ابر کا. غمام بادل کو کہتے ہیں. جب صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے اور بہت طویل مدت وہاں رہے ہیں، صحرا ہے اور دن کی شدید دھوپ اور تپش، تو خاص طور پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابر کا ایک سائبان مسلط کیا ہوا تھا جو انہیں اس گرمی سے بچا رہا تھا. یہ خاص اللہ نے ان پر عنایت فرمائی تھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیے رکھا تھا تم پر غمام کا، بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے نازل کیا تھا تم پر من و سلوا. صحرا کے اندر اور تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو، ظاہر بات ہے کہ وہ تو بے آب ہو گیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا، من کہتے ہیں دانے دار ایک چیز جو شبنم کی طرح صحرا کی ٹھنڈی ریت پر صبح کو ملتی تھی اور اس میں مٹھاس ہوتی تھی، اور وہ پھر وہ گویا کہ ان کے ناشتے کا سامان ہو گیا. اسی طرح سلوا جو ہے وہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا جو بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر مہیا کر دیا، اور اس صحرا کے اندر یہ دو چیزیں ان کو مسلسل اللہ کی طرف سے ملتی رہی. یہ خاص اللہ کا انعام تھا. من و سلوا جو آپ مشہور ہے وہ یہی چیز. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی اللہ کے اتنے احسانات ہیں اور جواباً جو ان کی حرکتیں ہیں وہ ابھی ان کا ذکر آگے آئے گا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، کسی ایک شہر کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ اس میں پڑاؤ کرو. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جو چاہو بے کھٹکے، یعنی وہاں تمہارے مطلب کی سب چیزیں ملیں گی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے حکم یہ دیا تھا کہ جب داخل ہوگے اس کے دروازے میں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اکڑتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تمہیں اور زبان پر تمہارے الفاظ ہونے چاہیے کہ پروردگار ہمیں بخش دے. حِطَّة، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو پھر ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ بھی دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کو اس کے خلاف کے جو ان سے کہی گئی تھی. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا حِنْطَة، ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ رقص کرتے ہوئے داخل ہوئے، کہا گیا تھا سجدے کی حالت میں داخل ہونا، لیکن ان میں سے تھے ایسے شریر النفس لوگ کہ جو رقص کرتے ہوئے اس حکم کو توڑتے ہوئے اور استغفار کا کلمہ ادا کرنے کی بجائے حِنْطَة انہوں نے زبان سے کہنا شروع کیا کہ ہمیں گندم چاہیے. یہ ایک بغاوت اور سرکشی کا ایک بہت بڑا سمبل تھا کہ اس انداز سے انہوں نے اس حکم کو بگاڑ دیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل ڈالا ظالموں نے اس قول کو جو اللہ نے کہا تھا اس کے مقابلے میں، اس کے برعکس کہ جو ان سے کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک سزا کے طور پر، ایک آفت نازل کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ طاعون کا عذاب تھا جو ان پر مسلط ہوا، 70,000 پھر اسرائیلی ہلاک ہوئے. بما کانوا یفسقون، اور یہ ان کی اس نافرمانی کی سزا تھی جو اللہ نے ان کو دی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ سے طلب کیا قوم نے پانی، جب صحرا میں پہنچے ہیں اور مصر سے نکل گئے, صحرا سینا میں داخل ہو گئے, تو صحرا میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوتا ہے, اور لاکھوں افراد حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے اور ہر عمر کے تھے, بوڑھے بھی, جوان بھی, بچے بھی, خواتین بھی, وہ پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ سب نکلے تھے مصر سے. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا پانی کا. تو اذ استسقى موسى لقومه, تو جب پانی مانگا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے, فقلنا اضرب بعصاك الحجر, تو ہم نے کہا کہ اپنے عصاب سے ضرب لگاؤ اس پتھر کو. اس کی تفصیل تورات میں زیادہ آئی ہے کہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے کہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو, یہاں تو پانی بھی نہیں ہے, ہمارے جان پر بنی ہوئی ہے اور پانی کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا. باقاعدہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے. پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فلاں چٹان پر ایک ضرب لگاؤ اپنے عصا سے. فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرۃ عینا, تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے, اس ایک چٹان سے 12 چشمے برآمد ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم, اور جان لیا, پہچان لیا ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو, معین کر لیا. 12 ہی قبیلے تھے, گویا ہر ایک قبیلے کو ایک چشمہ الاٹ ہو گیا, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ان کے لیے حل کیا صحرا میں خالص معجزانہ طور پر. اس واقعے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے, ان کی ہسٹری کا ایک اہم واقعہ ہے بنی اسرائیل کی, لیکن ان کے ہاں اس کا ذکر نہیں ہے کہ 12 چشمے تھے. قرآن مجید نے دو جگہ ذکر کیا, دونوں جگہ تعین کیا کہ ہم نے 12 چشمے نکالے تھے تم کے لیے, اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے, وہ جگہ لوکیٹ ہو چکی ہے جس جگہ سے وہ 12 چشمے پھوٹے تھے, اور 12 چشموں کے نشان موجود ہیں کہ آؤٹ لیٹس اس کے 12 تھے, یہ ثابت ہو چکا ہے. جبکہ تورات کی اپنی جو ان کی کتابیں ہیں اس میں 12 کا ذکر نہیں ہے, چشمہ پھوٹا تھا. تو یہ بھی ایک قرآن مجید کی جو صداقت ہے اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. کلو واشربوا من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے اس رزق سے جو اللہ کے عطا کردہ رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں مت بڑھو فساد مچاتے ہوئے, دندناتے ہوئے مت پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر. تنگ آ گئے, یہ من و سلوا جو ہے کب تک کھائیں, تو چٹخارے جو ہیں زبان کے وہ اب تنگ کر رہے تھے انہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا, اور کہا یہ کہ اے موسیٰ کہ تم دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے, مثلا من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها, یعنی سبزیاں اور ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. اب یہ چیزیں جو ہیں اب وہ انہیں یاد آنے لگی. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير, فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز کہ جو ادنا ہے اس کے بدلے میں کہ جو بہتر ہے. اللہ نے تمہیں بہترین چیز عطا فرمائی ہے اور تم جو ہے ادنا کے طالب بنتے ہو. اہبطوا مصرًا, تو پھر اترو اور داخل ہو جاؤ کسی شہر میں. فإن لکم ما سألتم, اور پھر تمہیں وہاں وہ چیزیں ملیں گی جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت, محتاجی. وباؤ بغضب من اللہ, یعنی ان کی اس ناشکری کی وجہ سے, اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ کفر کرتے تھے, ناشکری کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور اللہ کے احکامات کی. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور قتل کرتے رہے انبیاء کو بھی ناحق. بہت سے انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے, یہ ان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ داغدار حصہ ہے انبیاء کا قتل. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے, لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, بے شک وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے ہیں اور جو یہودی ہیں, اور وہ کہ جو نصرانی ہیں اور جو صابی ہیں. صابی جو ہے یہ ایک خاص مسلک تھا جو اپنا رشتہ حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے، یہ ایک الگ ہی کوئی مذہب سا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ فرمایا ان یہ سب جو کچھ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اچھے عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف اور اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جنت صرف یہودیوں کا حق ہے، اس کی نگیشن ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر دور میں جو نبی تھا جس اور جن لوگوں نے بھی اس نبی کی پیروی کی ہے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے، صرف یہ تو نہیں کہ تم ٹھیکیدار ہو جنت کے۔ تو ان کے اس تصور کی تردید کی گئی کہ اپنے اپنے وقتوں میں جنہوں نے بھی اپنے اپنے رسول کی جو ہے وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی دعوت کے مطابق عمل اپنے درست کیے، وہ سب کے سب جنت میں جانے کے مستحق ہیں۔ ہاں البتہ اب قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین برحق دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اب ہدایت پر صرف وہ ہیں اور جنت میں وہی جائیں گے جو اس اللہ کے اس دین کو اختیار کریں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جو قرآن میں بار بار آتا ہے، وہ واضح ہو جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا، عہد و پیمان، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ تھامو اس کو، پکڑو اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے بڑی قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی ان تعلیمات پر عمل کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو بھی اس میں تعلیمات ہیں جو تمہارے لیے دی گئی ہیں تاکہ تم بچ سکو، اللہ کے عذاب سے، غضب سے بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی جب انہیں شریعت دی گئی تو ساتھ ہی ان سے عہد لیا گیا، اور عہد لیتے ہوئے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سر پر مسلط کیا گیا، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں اب جو تعلیمات آ گئی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، تورات کے اندر احکامات آ گئے ہیں، اب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ عہد ان سے لیا گیا تھا۔ اور یہی عہد اس امت کے ساتھ بھی ہے، جب اللہ نے پورا دین دے دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی دین پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو ان کا دیا ہوا دین جو ہے اس کی تعلیمات ان پر پابند کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، تو وہ عہد ان سے باقاعدہ لیا گیا تھا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روح گردانی کی، اس عہد سے انحراف کیا اس سب کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یقیناً خسارہ پڑنے والے میں سے ہوتے، کبھی کا اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر چکا ہوتا، اللہ نے تمہیں بڑے موقع دیے۔ ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیادتی کی تھی وہ تم میں سے تھے، سبت کے حکم میں جو ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا تھا، اور سبت کے حکم کی جو خلاف ورزی کی تھی وہ تم ہی میں سے لوگ تھے، تمہیں معلوم ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے حکم دیا انہیں کہ ہو جاؤ بندر، ذلیل اور خوار ہو کر۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی، انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی، انہیں بڑی تنبیہ کی گئی تھی، قوم باز نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کی سزا دی کہ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور وہ بندر بنا دیے گئے، اور تین کافی دیر تک، چند دن تک وہ رہے زندہ، چیختے چلاتے رہے جیسے کسی عذاب میں ہوں، اور پھر سب کے سب مر گئے۔ تو یہ ایک بہت ہی عبرت ناک سزا تھی جو اللہ نے ان کو دی تھی، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت موجود تھے، وما خلفها، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت بن گیا ہے. وموعظۃ للمتقین، اور تمام متقین کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، عبرت. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور ذرا یاد کرو کہ جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذونا هزوا، اب ان کا کچھ مزاج اس قسم کا تھا، کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو. اس کی پوری تفصیل یہ ہے واقعے کی، اس کا آگے بھی تذکرہ ہو رہا ہے. کسی شخص کو قتل کیا گیا لیکن قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا. اب اس دور کے پیرامیٹرز کچھ اور تھے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا جو ہے پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے، اس کا ایک حصہ وہ اس کو مس کرو اس مقتول کے ساتھ. تو مقتول جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. پورا واقعہ یہ ہے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی کے اس فیصلے کے مطابق حکم دیا قوم کو کہ بھئی ایک گائے ذبح کرو. اب اس کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا وہ اب ہے جو پڑھنے کے قابل ہے. تو یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو ایک گائے کو، قالوا اتتخذنا هزوا، کہنے لگے کہ یہ کہ تم ہم سے کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہو، یعنی فوری طور پر انہوں نے سیریسلی لیا ہی نہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اللہ کی پناہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب اس پر انہوں نے سوالات شروع کر دیے. کہنے لگے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کرے، اچھی طریقے سے وضاحت سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب وہاں سے اللہ کی طرف سے پھر وہی آئی ہوگی، جواب دیا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے نہ تو بڑی عمر کی ہو، بوڑھی نہ ہو، اور نہ ہی بالکل بچیا ہو. عوان بین ذلک، بلکہ وہ اس کے درمیان ہو، یعنی جوان ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کرو. ففعلوا ما تؤمرون، بس اس پر عمل کر لو جس کا تمہیں حکم دیا ہے، دیر مت کرو. لیکن اب ان کے سوال ختم نہیں ہو رہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کر کے بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے رابطہ کیا اور پھر وہاں سے جواب آیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ جو گائے ہے وہ زرد رنگ کی ہو. فاقع لونہا، اور اس کی جو زردی ہے وہ بڑی شوخ ہو، گہری ہو، شوخ رنگ ہو. تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کے لیے گویا کہ وہ انہیں خوش آتی ہو، اچھی لگتی ہو. بات سیدھی سی تھی کہ اگر ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم ختم ہو جاتا، لیکن اب عمل کرنے میں دیر کرنی اور اس کے لیے ٹال مٹول، اس کے لیے سوال جواب، یہ ایک خاص مینٹیلٹی ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے. یہ ان میں تو تھی ہی، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو یہی مینٹیلٹی رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے مثال ہے. اب اس پر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر کے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے کا معاملہ ہم پر جو ہے مشتبہ ہو گیا ہے، کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم راہیاب ہو جائیں گے، ہم اس گائے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو مطلوبہ ہے، لیکن ہمیں مزید ڈیٹیل چاہیے. حضرت موسیٰ کی بھی استقامت کی داد دیجیے، وہ پھر اللہ سے رجوع کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے جواب آ رہا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو اس سے خدمت لی جاتی ہو، یعنی اسے حل میں جوتا نہ جاتا گیا ہو. تثیر الارض، ولا تسقي الحرث، نہ تو اس کو جوتا جاتا ہو زمین میں اور نہ ہی وہ زمین وہ کھیتی کو پانی لگانے کے لیے استعمال، رہٹ چلتا ہے نا، پانی ایک زمانے میں ہوتا تھا تو وہ کوئی جانور کوئی بلکہ اونٹ یا کوئی گائے یا بیل اس رہٹ کو چلاتے تھے تو وہ پانی سرکولیٹ ہو کر پہنچتا تھا، تو اس سے محنت کسی قسم کی نہ لی گئی ہو. اب جتنے وہ سوالات کر رہے ہیں اتنا ہی ان کے لیے اب مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اسپیسیفیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، ان تمام شرائط کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مسلمتن، اور بالکل بے عیب ہو، ناشیت فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو. قال الان جئت بالحق، اب مزید کوئی سوال ان کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم نے صحیح بات کی ہے، صحیح صحیح پہنچے ہو. فذبحوها، اور ایسی گائے انہیں آسانی سے نہیں ملی تھی، جو تفصیلات آتی ہیں بنی اسرائیل، بڑی مشکل سے پھر ایسی گائے جو ہے جو تمام شرائط پر پوری اترتی ہو انہوں نے حاصل کی ہے، اور پھر اس کو ذبح کرنے کا کی نوبت آ گئی. فرمایا فذبحوها، ذبح تو انہوں نے کر دیا. وما کادوا یفعلون، لگتا نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا تھا تم میں سے کسی نے ایک شخص کو، اور پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، یعنی اب قاتل جو ہے وہ معین نہیں ہو رہا، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے. یہ اصل میں اسی سے تعلق ہے اس کا، اس واقعے سے. واللہ مخرج ما کنتم تحذرون، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے. فقلنا اضربوه ببعضها، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس سے ضرب لگاؤ اس مقتول کے جسم پر، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا. کذلک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو، یعنی اللہ تو اس پر قادر ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جب یہ ایک عمل کیا گیا تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، عامیل نامی وہ شخص تھا، اور پھر اس دوبارہ اس کی موت ہو گئی. تو یہ ہے جو اس طور کا وہ واقعہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. کذالک یحیی اللہ الموتا، یعنی ان کے سامنے ایک نمونہ بھی آ گیا کہ اللہ زندہ بھی کر سکتا ہے مردہ کو، یہ بھی ایک مثال ان کے سامنے آ گئی ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کے نمونے تاکہ تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اور پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس سب کے بعد، دل کی سختی سے. فہی کل حجارت یا وشد قسوہ، اور پھر وہ ہو گئے پتھروں کی مانند، پتھر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت تر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے ایسے بھی ہیں پتھر کے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، یعنی انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو ان پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اسی شقاوت قلبی کا مظاہرہ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دین کے ساتھ، دینی شعائر کے ساتھ. سود کے بارے میں بات کرو تو جواب کیا آ رہا ہے، فحاشی کو الیانی کو بات ختم کرنے کی بات کرو تو بھئی لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ ہے جو ڈٹائی ہے، یہ پتھروں کی سختی کے انتہا، یہ سارا ہمیں ہی دکھایا جا رہا ہے آئینہ، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے رہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے تھے اے مسلمانوں کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی لوجیکل بات تھی، مشرکین عرب وہ تھے کہ ان کے ہاں 2500 برس سے کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں تھا عرب میں، اور یہود تو جانتے تھے نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے. وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، وہ سابقہ رسولوں کو بھی مانتے تھے، حضرت موسیٰ کے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو ان کو تو کوئی دیر نہیں لگے گی. مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر اسلام قبول کریں گے, ایمان لائیں گے, انہیں تو کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے, یہ تو آخرت کو بھی مانتے ہیں, رسولوں کو بھی مانتے ہیں. تو اسی کے بارے میں فرمایا افتطمعون یؤمنون لکم, کیا مسلمانوں کیا تم اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے, بڑی جلدی سے سہولت سے ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, حال یہ ہے ان کا کہ ان میں سے ایک فریق وہ بھی ہے کہ جو سنتا ہے اللہ کے کلام کو, ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه, اور پھر اس کو سمجھ جانے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے, اس میں تحریف کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے, اتنی ڈھٹائی ہے ان کے اندر. اللہ کی کتاب میں دیدہ دانستہ تحریف کرنا, انہیں خدا اللہ کا کوئی خوف نہیں. ثم یحرفونہ من بعد ما قالوه وهم یعلمون, اور یہ سب کچھ کرتے ہیں دیدہ دانستہ جانتے ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, مسلمانوں کو بہکانے کے لیے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پاس, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے وہ باتیں کہ جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں. بعض اوقات مسلمانوں کو اپنے قریب لانے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے تھے کہ ہاں تمہارے رسول نے جو بات کہی وہ تو ہماری کتاب میں بھی ہے, اور ہماری کتاب میں بھی بعض اوقات کہہ بیٹھتے تھے کہ رسول کی پیشین گوئیاں موجود ہیں, کچھ خیر سگالی کے کلمات کہتے کہتے یہ بات بھی نکل جاتی تھی زبان سے. اب بعد میں ایک دوسرے کو وہ تان کرتے تھے کہ تم نے کیوں ان تک حقیقت بات بیان کر دی, وہ باتیں جو صرف ہمارے پاس تھی ان کو تو معلوم نہیں تھی, تم نے بتا کیوں دی, اس طرح تو ان کی حجت ہمارے خلاف ہو جائے گی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پن پوائنٹ کیا, اور پھر ان کی عقل کا ماتم بھی کیا ہے کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہا ہوتے ہیں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یعنی الزام لگاتے ہیں کہ تم نے کیوں وہ باتیں ظاہر کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, تاکہ یہ مسلمان اب تمہارے خلاف دلیل لے کر آئیں تمہارے رب کے پاس. اب تو وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ بات بھی ان کو معلوم تھی, یہ بات بھی ان کو پتہ تھی, پھر بھی ایمان نہیں لائے, تو اللہ کے ہاں یہ جا کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے تو وہ کہا بھی تھا کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ وہی رسول ہیں وغیرہ وغیرہ, پھر نہیں مانا. اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے, ساتھ پہلے تو فرمایا افلا تعقلون, پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے عقل سے کام لیا کرو, ایسی بات نہ کیا کرو کہ جس سے ان کو پتہ چل جائے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ کیا یہ بے وقوف کا اضافہ میں کر رہا ہوں, کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جو ظاہر کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے خلاف اللہ کے ہاں گواہی دیں گے, اللہ کو نہیں پتا کہ تم خوب جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اس کے باوجود انکار کر رہے ہو. تو یہ ہے جب عقلیں اوندھی ہو جاتی ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب, اور ان میں سے بہت سے تو بالکل دین سے بے بہرا ہیں, امی بالکل ناواقف چٹے ان پڑھ, جیسے آج بھی مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت اسلام کے معاملے میں بالکل چٹی ان پڑھ ہے ہی نہیں, تعلیم ہی نہیں دی جاتی, بنیادی باتیں ہی نہیں بچوں کو سکھائی جاتی, یہ ہے ہی نہیں ہمارا کام. زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن پڑھا دیں گے, باقی خود ہی سیکھ جائیں گے, مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو آج ہم بھی تقریباً اسی جگہ کھڑے ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں اکثر, لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, کچھ نہیں جانتے کتاب کے بارے میں, إِلَّا أَمَانِيَّ, ہاں کچھ جھوٹی آرزوئیں انہوں نے پالی ہوئی ہیں, بخشے بخشائے ہیں, کوئی بچا لے گا, کوئی نہ کوئی جو ہے ہماری وہ سفارش کر دے گا, اسی کے آس کے اوپر جو ہے وہ جی رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہے ان کے پاس سوائے ان کے کہ کچھ خیالات ہیں من گھڑت. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, تو بربادی اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں, ثم یقولون هذا من عند الله، اور پھر کہتے یہ ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ عوام کو تو کچھ پتہ نہیں، چٹے ان پڑھ ہیں، وہ فیصلہ لکھیں گے اور لکھ رہے ہیں کہ ہم آسمانی کتاب سے جو ہے وہ تمہیں بتا رہے ہیں. ویقولون هذا من عند الله، یقولون هذا من عند الله، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو به ثمنا قلیلا، لکھ رہے ہیں اپنے پاس سے، مرضی کا فتویٰ دیں گے تاکہ پیسے زیادہ مل جائیں. یہ فتویٰ فروشی کہلاتی ہے، کہ جانتے بوجھتے بھی کسی کو ایسا فتویٰ دینا جس سے اسے خوش کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں مٹھی اپنی گرم ہو جائے. یہ ہے جو ترجمہ چلا آ رہا ہے. ثم یقولون هذا من عند الله، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو به ثمنا قلیلا، تاکہ وصول کریں اس کے عوض کچھ تھوڑی سی قیمت. دنیا میں کتنے بھی مال و دولت ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فویل لهم مما كتبت ایدیہم، تو خرابی اور بربادی ہے ان کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں کے لکھے سے. وویل لهم مما یکسبون، یعنی جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی طرف سے لکھ کر منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، تو خرابی اور بربادی ہے ان کے لیے. وویل لهم مما یکسبون، اور بربادی اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے کہ جو کمائی وہ کرتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن. یعنی اول تو ہم بخشے بخشائے ہیں، سیغفر لنا، یہ قرآن میں ایک اور جگہ ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی بہت ہی گناہوں کے اندر گہرا اترا ہوا ہے اور دور تک دور کی گمراہی میں ہے، تو پھر چند دنوں کے لیے اسے جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے گا. قرآن مجید اس تصور کی ٹوٹل نفی کر رہا ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند الله عهدا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی قول و قرار لے رکھا ہے؟ فلن يخلف الله وعده، کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے اس کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کر سکے گا. ام تقولون على الله ما لا تعلمون، یا تم جڑتے ہو اللہ پر وہ باتیں کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، بالکل بے بنیاد باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، جس شخص نے ایک گناہ بھی کمایا، وأحاطت به خطیئته، اور اس کو اس کے گناہ کی شامت نے اس کا احاطہ کر لیا، فأولئک اصحاب النار، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیش. ایک گناہ بھی کمایا لیکن وہ گناہ عام نہیں ہے، جو اس کو پورے اس کے وجود کا احاطہ کر لے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، چنانچہ اس کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے شیخ الہند نے کہ گناہ کسی کا احاطہ کرنے، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسے غلبہ حاصل کرنے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا. یعنی کوئی بڑا گناہ کمایا اور اس کے بعد اس پر عمل کر رہا ہے اور کر رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا زوال ہوتے ہوتے وہ ایمان کی دولت بھی آہستہ آہستہ پونجی ختم ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک بڑا گناہ بھی انسان کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی وہ گناہ اس کے عقیدے اور عمل پر حاوی ہو گیا، اب یہ شخص جو ہے یہ جہنم والا ہے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسے لوگ جو ہیں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، ایمان بھی لائے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کی ہے، گناہوں سے بچنا اور فرائض پر اور دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں وہ لوگ کے جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ ہمیش. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.